बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
سامعین ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 261 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 765 میڈیم ویو میں، معاف کیجیے گا، میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سمعین، آج ہفتہ ہے 22 آبان 1400 ہجری شمسی مطابق 7 ربیع الثانی 1443 ہجری قمری اور 13 نومبر 2021 عیسوی۔ سمعین، ہماری پہلی مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب نوٹ فرما لیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام پیش کیا جائے گا صبح امید۔ پھر آپ سامعین تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ سماعت فرمائیں گے یادوں کے جھروکے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پیش کی جائے گی، اور آج کے دن کی دعا پر ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور چیف ایٹمی مذاکرات کار علی باخری کنی نے کہا ہے کہ مذاکرات کا مقصد پابندیوں کا خاتمہ اور اس بات کی ضمانت حاصل کرنا ہے کہ امریکہ آئندہ ایٹمی معاہدے اور اقوام متحدہ کی قرارداد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری سے افغانستان میں انسانی بحران کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار کی ایک مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے دھماکے میں کم سے کم 3 افراد شہید ہو گئے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آج کراچی کے عوام نالائق حکومت کے خلاف مظاہرے میں شریک ہوں گے۔ اور سوڈان کی فوج کے کمانڈر نے ملک میں ایک نئی حکومتی کونسل تشکیل دینے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور چیف ایٹمی مذاکرات کار علی باخری کنی نے کہا ہے کہ مذاکرات کا مقصد پابندیوں کا خاتمہ اور اس بات کی ضمانت حاصل کرنا ہے کہ امریکہ آئندہ ایٹمی معاہدے اور اقوام متحدہ کی قرارداد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ایران کے نائب وزیر خارجہ اور چیف ایٹمی مذاکرات کار کا کہنا تھا کہ تہران سمجھتا ہے کہ مذاکرات کا اصل ہدف امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایٹمی معاہدے اور سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران کے خلاف پابندیاں مسلط کی ہیں۔ علی باقری کنی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران نے سن 2015 میں ایٹمی مذاکرات مکمل کر لیے تھے اور ایٹمی معاہدہ اس کا نتیجہ تھا، لیکن امریکہ نے ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی اور سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تہران کے خلاف نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور چیف مذاکرات کار نے یورپی ٹرائیکا کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں کہا کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے سیاسی حکام کے ساتھ بات چیت ٹھوس اور تعمیری تھی۔ واضح رہے کہ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور چیف ایٹمی مذاکرات کار یورپی ملکوں سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جمعے کو اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ گئے۔ اسپین سے پہلے انہوں نے فرانس، جرمنی اور برطانیہ کا دورہ کیا تھا۔ ایران کے جنرل امیر علی حاجی زادے نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کے ڈرون طیارے دشمن کی آنکھ کا کانٹا بن گئے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کی سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس ڈویژن کے کمانڈر جنرل امیر علی حاجی زادے نے شہید تہرانی مقدم کی شہادت کی برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی ڈرون دشمن کی آنکھ کا کانٹا بن گئے ہیں اور دشمنوں نے برسوں تک ایرانی اسلحے پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی جس میں وہ بری طرح ناکام ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن جو ہمارے میزائلوں کے بارے میں مذاکرات کرنے کی بات کر رہے ہیں یا جو اسلامی جمہوری ایران کے ڈرون طیارے اس کی آنکھ کا کانٹا بن گئے ہیں، وہ یہ سب کچھ محدود کرنے کے لیے ہے جس سے ہماری طاقت و توانائی کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں نے برسوں سے ہم پر اسلحہ جاتی پابندیاں عائد کی لیکن ان کی کوششیں لاحاصل رہی ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے عراق میں امریکی دہشت گردوں کی سب سے بڑی چھاؤنی عین الاسد پر ایران کے میزائل حملے کے سلسلے میں مزید حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔ امریکی نیوز چینل سی بی ایس کی ویب سائٹ کے مطابق عین الاسد چھاؤنی پر ایران کی سپاہ پاسداران فورس کے میزائل حملے کے بعد امریکی فوج پر اس حملے کو چھوٹا کر کے پیش کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تھا۔ سی بی ایس چینل کی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ ایران نے جوابی و انتقامی اقدام کرتے ہوئے جو حملہ عراق میں امریکی فوجیوں کی چھاؤنی پر کیا وہ تاریخ میں امریکی فوجیوں پر ہونے والا سب سے بڑا حملہ تھا۔ مذکورہ ویب سائٹ نے لکھا ہے کہ ایران نے عین الاسد پر 1600 پاؤنڈ وزنی وار ہیڈ کے حامل 11 میزائلوں سے حملہ کر کے اسے مٹی میں ملا دیا تھا۔ اس سے قبل امریکی دہشت گردی کے علاقائی مرکز سینڈ کوم کے ہیڈ کوارٹر نے کہا تھا کہ اگر چھاؤنی کو خالی نہ کیا جاتا تو کم سے کم 20-30 جنگی جہازوں اور 100-150 فوجیوں سے انہیں ہاتھ دھونا پڑتا۔ یاد رہے کہ جنوری 2020 میں امریکی دہشت گردوں نے عراق کے دارالحکومت بغداد میں ایران کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کو نشانہ بنا کر شہید کر دیا تھا، جس کے جواب میں ایران کی سپاہ پاسداران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے عراق میں سب سے بڑے امریکی دہشت گردی کے مرکز عین الاسد کو اپنے میزائلوں سے نشانہ بنایا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری سے افغانستان میں انسانی بحران کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک پیغام میں عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں انسانی بحران کی روک تھام کی غرض سے آئیں اور اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جب بھی ضرورت پڑی افغانستان کے عوام کے ساتھ رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی اور ان کے ہمراہ وفد کے دورے پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد نے اس وفد کو یقین دلایا ہے کہ انسانی امداد سے متعلق افغانستان کی تمام ضرورتیں پوری کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ موسم سرما کے پیش نظر پاکستان افغان عوام کے لیے غذائی اشیاء، ضروری میڈیکل آلات اور دوسرا سامان افغانستان بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار کی ایک مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے دھماکے میں کم سے کم تین نمازی شہید ہو گئے. افغان ذرائع کے مطابق مشرقی صوبے ننگرہار کے ضلع اسپنغر کی ایک مسجد میں ہونے والے اس دھماکے میں 18 افراد شدید زخمی بھی ہوئے ہیں. تاہم اس واقعے کے بارے میں میڈیا پر جاری ہونے والی فوٹیج سے بھاری نقصان کی نشاندہی ہوتی ہے. تاحال کسی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور عبوری طالبان حکومت نے واقعے کی تفصیلات جاری کی ہیں. 15 اگست کو افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ملک کی مختلف مساجد پر کیا جانے والا یہ چوتھا حملہ تھا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آج کراچی کے عوام حکومت کے خلاف مظاہرے میں شریک ہوں گے. پاکستان کے مقامی نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت کی صفوں میں دراڑیں واضح ہو رہی ہیں. موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے ملک ہر دن گر رہا ہے. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جو بھی اس حکومت کو چلنے کا موقع دے گا وہ مجرم ہوگا. بلاول بھٹو سے ملاقات میں پی ڈی ایم پر اہم بات چیت ہوئی ہے. واضح رہے کہ گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچے تھے. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. سوڈان کی فوج کے کمانڈر نے ملک میں ایک نئی حکومت تشکیل دینے نئی حکومتی کونسل تشکیل دینے کا حکم جاری کر دیا ہے. سوڈان کے سرکاری ٹی وی نے اعلان کیا ہے کہ سوڈان کی نئی حکومتی کونسل اس ملک کی فوج کے کمانڈر عبد الفتاح البرہان کے حکم سے تشکیل دی گئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق سوڈانی فوج کے سربراہ نئی حکومتی کونسل کے سربراہ ہوں گے. سوڈان میں نئی حکومتی کونسل ایسی حالت میں تشکیل پائی ہے کہ اس ملک میں بغاوت کے مخالفین نے اقتدار پر فوج کے کنٹرول کے خلاف مسلسل مظاہرے کیے ہیں. حزب اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ عرب ممالک نے شام کی فتح و کامرانی کا اعتراف کر لیا ہے. حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے یوم شہدا کی مناسبت سے اپنے ایک خطاب میں اس دن کو صہیونی دشمن پر لبنانی استقامت کی سب سے بڑی اور کاری ضرب قرار دیا. متحدہ عرب امارات اور شام نے 10 برس کے بعد پہلی بار دمشق کے مضافات میں ایک بجلی گھر کی تعمیر کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں. شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق شام کی وزارت بجلی نے دمشق کے مضافات میں واقع تشرین بجلی گھر کے قریب 300 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامعین ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ کا پروگرام انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اور اسی کے ساتھ سیاسی محاذ پر دمشق حکومت کی کامیابیوں کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ.
متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد کے حالیہ دورہ شام اور صدر بشار اسد سے ان کی ملاقات کو علاقائی سطح پر انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے، جبکہ امریکہ نے ابوظہبی اور دمشق کے درمیان تازہ رابطوں پر برہمی کا اظہار کیا ہے. شام میں 10 برس قبل شروع ہونے والے دہشت گردی کے بحران کے بعد متحدہ عرب امارات کے کسی بھی اعلیٰ عہدیدار نے پہلی بار ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ اس ملک کا دورہ کیا ہے. اس سے پہلے متحدہ عرب امارات کے ذرائع ابلاغ نے اکتوبر میں خبر دی تھی کہ ولی عہد محمد بن زائد نے شام کے صدر بشار اسد سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے. شامی ذرائع ابلاغ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد نے صدر بشار اسد کے ساتھ ملاقات میں جہاں جنگ اور دہشت گردی کے مقابلے میں ان کی توانائیوں کا اعتراف کیا ہے، وہیں اس بات کو بھی تسلیم کیا ہے کہ شام کے حالات نے تمام عرب ملکوں کو متاثر کیا ہے. متحدہ عرب امارات بھی ان ممالک میں شامل رہا ہے جنہوں نے شام میں داعشی دہشت گردی کی بھرپور حمایت اور صدر بشار اسد کی حکومت کو گرانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ تاہم امریکہ اور اسرائیل کا تیار کردہ یہ منصوبہ اب پوری طرح سے ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس پس منظر میں متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کے دورے کو دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کی جانب اہم قدم تصور کیا جا رہا ہے۔ البتہ علاقے کے دیگر عرب ملکوں نے اس پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جبکہ امریکہ نے کھل کر اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کے دورے شام اور صدر بشار اسد سے ملاقات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ شام کے ساتھ روابط کی بحالی کے حق میں نہیں ہے اور نہ ہی واشنگٹن خود ایسا کرے گا۔ متحدہ عرب امارات اور شام کے درمیان رابطوں پر امریکہ کے رد عمل سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ واشنگٹن اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ خطے کے ملکوں کے درمیان رابطے اور کشیدگی میں کمی اس کے مفاد میں نہیں ہے، اور وہ کھلے بندھوں اس کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ خطے کے ملکوں اور خاص طور سے عرب ممالک کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ امریکہ اور دیگر بیرونی طاقتوں کے سازشی منصوبوں پر عمل درآمد کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔
ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے ممتاز تجزیہ نگار گلشن عباس نقوی، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا تہران میں مقیم بر صغیر کے ایک ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے گلشن عباس نقوی صاحب سے، جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
جی شکریہ آپ کا بہت بہت۔
شام کے خلاف
جی
امریکہ، اسرائیل
جی
اور یورپ کی جنگ میں
جی
جن عرب ملکوں نے ان کا ساتھ دیا تھا
جی،
اب وہ شام کے ساتھ روابط بحال کرنے کی فکر میں ہے
جی،
اس تبدیلی کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ امریکہ، اسرائیل اور یورپ اور جن عرب ممالک کا آپ نے ذکر کیا جنہوں نے شام کے خلاف جنگ شروع کی تھی، تو پہلے تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے جنگ کیوں شروع کی تھی شام کے خلاف
جی۔
تو ظاہر ہے کہ اس کے بہت سارے اہداف و مقاصد ہیں جو جن کا بعض کا ذکر ہوا ہے، بعض جو ہیں وہ ابھی تک منظر عام پر بھی شاید اس طرح نہیں آ سکے یا ان کو لایا نہیں گیا۔ تو بہرحال اس میں سب سے بڑا بنیادی جو ہدف تھا ان طاقتوں کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ شام کو اگر آپ دیکھیں تو شام فرنٹ لائن پہ تھا صہیونی حکومت کے خلاف، صہیونی حکومت کے خلاف جو محاذ بنا تھا اس میں سب سے آگے شام کا ملک تھا، اور شام کی حکومت بشار اسد کی حکومت تھی۔ یہ سب سے پہلی ایک چیز ہے جو مد نظر رکھنی چاہیے اسی تناظر میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان طاقتوں کا سب سے اولین ہدف بھی یہی تھا کہ اسرائیل جو ہے اسے تحفظ فراہم کیا جائے، اور اس کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں جو اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں کسی بھی طرح سے، تو ان کو یا سرے سے سرنگون کر دیا جائے، دوسری حکومتیں لائی جائیں، یا یہ ہے کہ ان کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ اسرائیل کے لیے کوئی مشکل اور کوئی مسئلہ جو ہے نہ رہیں۔ تو ان طاقتوں نے اسی ہدف کے تحت بشار اسد کی حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کیا، انہوں نے بہت کوشش کی کہ بشار اسد کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس زمانے کی جو امریکی وزیر خارجہ تھی انہوں نے تو اس طرح کے بیانات بھی دیے تھے کہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں بشار اسد کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور حیرانگی کا اظہار کیا تھا کہ یہ حکومت جو ہے یہ اتنے مہینوں تک کیسے چل سکی، یعنی وہ مہینوں کی بات تھی اس زمانے میں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 2011 سے لے کر اب 2021 آ چکا ہے، اور حتیٰ کہ امریکہ کے صدر بھی آپ دیکھیں تو تبدیل ہو چکے ہیں وہاں پر، البتہ انتخابات کے ذریعے تو وہاں پر تبدیلی آ گئی، اور اسرائیل جو ہے وہ جو بنیامین نیتن یاہو جو تھے وہ چلے گئے اقتدار کے ایوان سے، باہر آؤٹ ہو گئے۔ وہ ہم دیکھتے ہیں یہ سب کچھ ہوا، اور لیکن اس شام جو ہے وہ اسی طرح برقرار رہا، ثابت قدم رہا، اور خاص کر شام کے جو صدر ہیں بشار اسد، ان کی عوامی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ تو جن کو وہ سرنگوں کرنا چاہتی تھیں یہ طاقتیں، وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں، اور وہ خود جو سرنگوں کرنا چاہتے تھے وہ خود چلے گئے، اور جو باقی ہیں عرب ممالک کے جو سربراہ ہیں تو انہوں نے یہ اختیار اب رائے اختیار کی ہے کہ وہ شام کے صدر کے ساتھ اور شام کے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ بحال کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو اب اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم لوگ شام کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, چونکہ 10 سال کے عرصے تک انہوں نے دیکھ لیا کہ شام کے خلاف انہوں نے جو بھی قدم اٹھایا اس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. تو سب سے پہلا ہدف جو ہے اس دورے کا میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ عرب امارات کا یہ ادراک ہے کہ وہ اب چونکہ انہوں نے بہت زیادہ شام کے خلاف اقدامات کیے تھے, یعنی جو شام میں جو دہشت گرد تھے ان کی بہت زیادہ فنڈنگ کی تھی, تو پیسے دینے میں اور فنڈنگ کرنے میں متحدہ عرب امارات جو تھا دہشت گردوں کو یہ پیش پیش تھا. تو اب ان کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ وہ جو پالیسی انہوں نے 10 سال کے عرصے میں اختیار کی تھی وہ ایک غلط پالیسی تھی, اور اب ایک طرح سے ان کی اپنی ناکامی کا یعنی اعتراف کر چکے ہیں.
بہت بہت شکریہ. اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے تہران میں مقیم بر صغیر کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب سے. خان صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی بالکل.
جناب جن ملکوں نے اسرائیل کے مقابلے میں شام کا محاذ گرانے میں امریکہ کا ساتھ دیا تھا اب وہ دمشق حکومت سے روابط بحال کرنے کی فکر میں ہیں, اس تبدیلی کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیں اس میں ایک بہت بڑی شفٹ پیراڈائم جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یونائیٹڈ سٹیٹس کی اس ریجن کے اندر سیورل فرنٹس پہ جو ڈیفیٹ ہوئی ہے, بہت سارے معاہدوں کی جو شکست ہوئی ہے, اس میں دیکھیں کہ ایک خود جو ہے وہ سیریا کے اندر جو اس کا رجیم چینج کا پلان تھا وہ ٹوٹلی جو ہے اٹ واز ڈوم ٹو فیلیئر, یعنی ناکام ہو چکا ہے. ابھی آپ افغانستان میں ان کی جو فوجیں ہیں وہ یوں سمجھے کہ چھوڑ کے میسی وتھڈرال اور پل آؤٹ ہوا ہے جس طریقے سے, تو جو یونائیٹڈ سٹیٹس کے ریجنل الائز تھے یا عرب الائز تھے تو یہ احساس ہوا کہ ظاہری سی بات ہے کہ ریجن کے اندر ان کو مسائل کو ڈیل کرنا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ موجودہ دورہ یو اے ای کے فارن منسٹر عبداللہ بن زید النہیان کا جو سیریا میں منگل کے دن تھے, اور جس کو غالباً سیرین گورنمنٹ نے کہا کہ یہ کریکٹ سٹیپ ہے اور ایک ریئلسٹک اپروچ ہے, اور دوسرا اس سے پہلے جارڈن کے جو سیریا کے ساتھ مسلسل جو ہے وہ کانٹیکٹ ہو رہے ہیں, اور اسی طرح بہت سارے دوسرے عرب جو کنٹریز ہیں وہ سیریا کی طرف جو ہے وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں, باقاعدہ وہاں پہ امبیسی بھی اوپن ہو رہے ہیں, ڈپلومیٹک مشن بھی اوپن ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ جو یو ایس کی جو پالیسی تھی کہ جو گورنمنٹ یا جو ایڈمنسٹریشن اس کے موافق نہیں ہے اس کو مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے ریجیم چینج کے بہانے سے اس کو چینج کر دیا جائے, تو وہ تو مور دین اے ڈیکیڈ, ایک عشرے سے زیادہ جو 2011 سے کرائسس شروع ہوا تھا, اور جو فارن بیکڈ مرسنریز تھے اس کے ذریعے جو وہاں کے, بہرحال ظاہری سی بات ہے کہ وہ جو پلان تھا وہ ٹوٹلی ناکام ہوا, اور اس میں اس کے باوجود کہ یو ایس کے ریجنل الائز نے ان کا ساتھ دیا, تو اگرچہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پالیسی میں وہ چینج دیکھنے میں نہیں آ رہی, چونکہ کچھ دن پہلے جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو اسپوکس مین ہیں کیا پین نیٹ پرائز, ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم نہیں چاہتے کہ سیریا گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے کوئی ملک جو ہے وہ اپنے ٹائز اور ریلیشن اپ گریڈ کرے یا نارملائز کرے. بیسیکلی چونکہ جو خطے کے اندر یو ایس کے اتحادی بھی ہے ان کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ یو ایس افغانستان کے اندر فیلیئر اور پھر یہ کہ خطے کے اندر فیلیئر, تو انہیں جو ہے بڑی غلطی تھی, سیریا کی سسپینشن عرب لیگ سے ایک غلطی تھی, سیریا کے ساتھ ٹائز کو کٹ کرنا یا ٹریڈ ریلیشن کو, یا یہ کہ اگر انہوں نے ریجن کے اندر فرض کریں کہ لبنان کے ساتھ بھی اکنامک ٹائز کو مینٹین کرنا ہے تو اس میں ایک اہم فیکٹر یہ ہوگا کہ وہ ٹرانزٹ جو ہے تھرو سیریا ہوگا, تو برحال ایران نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے, تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, لیکن دوسری سائڈ پر جو ہے وہ ایک شفٹ ہے یو ایس کے الائز میں کہ جو دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس اپنے پروجیکٹس میں جو مخالف حکومتیں یا وہ ریجیم چینج کے نام سے ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور پلان کرتے ہیں خواب وہ لیگل یا ان لیگل مینز کے ذریعے ریموو کیا جائے, جس طرح سیریا میں ہوا پچھلے 10 سالوں سے. تو اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وہ چونکہ وہ پروجیکٹ, وہ پلان, وہ کانسپیریسی, وہ پلاٹ کامیاب نہیں ہوا.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب.
سامعین, ابھی آپ حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
الصبح بدا من طالعته والليل دجا من وفرته ہے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 جبری اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا. اللہ 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 فالعز لنا لإجابته. سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا. اللہ 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 لا الہ الا اللہ.
سامعی نبی, آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین, اب وقت ہوا ہے پروگرام صبح امید کا, اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی آپ ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے. اور نشریات آج کی بھی حسب معمول آج کے دن کی دعا کے ساتھ اپنے اختتام پر پہنچے گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ صبح کی نشریات کے بعد شام کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں. پہلے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں, تمام خبائص و برائیوں کو ایک مکان میں بند کر دیا گیا ہے اور اس کی کنجی جھوٹ کو قرار دیا گیا ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, قرآن کریم صریح طور سے جھوٹ بولنے والے کو دین سے خارج سمجھتا ہے. ارشاد الہی ہوتا ہے, جھوٹ و بہتان تو بس وہی لوگ باندھا کرتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے. اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, تم پر سچ بولنا واجب ہے, اس لیے کہ سچ اعمال خیر کی طرف لے جاتا ہے اور اعمال خیر جنت میں لے جاتے ہیں. جو شخص سچ بولتا اور اس کی کوشش کرتا ہے وہ خدا کے پاس صدیق لکھا جاتا ہے. خبردار جھوٹ نہ بولنا, کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی دعوت دیتا ہے اور فسق و فجور انسان کو جہنم میں ڈھکیل دیتے ہیں. جو انسان برابر جھوٹ بولتا ہے وہ خدا کے یہاں کاذب لکھا جاتا ہے. جھوٹوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کو کسی بات پر بڑی مشکل سے یقین آتا ہے اور بڑی مشکل سے دوسروں کی بات پر یقین کرتے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, جو لوگ سب سے زیادہ لوگوں کی باتوں پر یقین کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ سچ بولتے ہیں, اور جو لوگ ہر شخص کی بات کو جھٹلا دیتے ہیں یہ وہی اشخاص ہیں جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. مشہور مفکر ساموئیل اسماعیلز کہتے ہیں, بعض لوگ اپنی پست طبیعت کو دوسروں کے لیے معیار قرار دیتے ہیں, لیکن یہ بات جان لینی چاہیے کہ در حقیقت دوسرے لوگ ہمارے خیالات کا آئینہ ہیں, اور ہم جو اچھائی یا برائی ان کے اندر دیکھتے ہیں وہ ہماری اچھائی یا برائی کا عکس ہے. شجاع و بہادر آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹے کے باطن میں ایسی روحی کمزوری ہے جو اس کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے. جو لوگ اپنے اندر برائی اور کمزوری کا احساس کرتے ہیں وہی جھوٹ بولتے ہیں. ڈرپوک بزدل کمزور کی پناہ جھوٹ ہے. اسلام سچائی کو فضیلت کا ملاق قرار دیتا ہے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, لوگوں کی کثرت نماز اور کثرت روزہ سے دھوکہ نہ کھاؤ, کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو یہ عادت ہی ہو گئی ہو اور اس کو اپنی عادت چھوڑنی دشوار ہو, بلکہ لوگوں کو سچائی اور امانت کے ساتھ پرکھو اور ان دونوں باتوں سے ان کی آزمائش کرو. حضرت علی علیہ السلام سچائی کے فوائد و ثمرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, سچ بولنے والا تین باتوں کو حاصل کر لیتا ہے, لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی ہیبت چھا جاتی ہے. ساموئیل ایمائلز مزید کہتے ہیں, تمام اخلاقی برائیوں اور ذلیل ترین صفات میں سب سے مذموم اور بری صفت جھوٹ ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام مراحل زندگی میں صرف سچائی کو اصلی ہدف قرار دے اور کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے سچائی سے دست بردار نہ ہو. اسلام نے اپنے تمام اخلاقی و اصلاحی پروگراموں کو ایمان کی بنیاد پر استوار کیا ہے اور اسی کو سعادت بشری کی بنیاد شمار کیا ہے. مشہور دانشمند ریکارڈ کہتے ہیں ایمان کے بغیر اخلاق اس قصر کے مانند ہے جو برف پر بنایا گیا ہو، یا دین کے بغیر اخلاق کی مثال اس دانے کی ہے جس کو پتھر یا بنجر زمین میں بویا گیا ہو جو خشک ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ بہترین اخلاق بھی اگر دین و ایمان کے زیر سایہ نہ ہو تو اس کی مثال اس خاموش مردے کی ہے جو ایک زندہ اور کاہل انسان کے برابر میں پڑا ہوا ہو۔ دین قلب و عقل دونوں پر حکومت کرتا ہے، اگر کسی کے پاس دینی جذبات ہیں تو وہ مادی احساسات کے غلبے کو کم کر دیتے ہیں۔ دین ہی انسان اور اس کی کثافتوں اور نجاستوں کے درمیان فاصلہ بن جاتا ہے۔ جو شخص ایمان پر اعتماد کرتا ہے وہ ہمیشہ باہدف اور مطمئن ہوتا ہے۔ اسلام نے انسان کی شخصیت کو اس کے ایمان اور صفات اعلیٰ و ملکات فاضلہ کا پیمانہ و محور قرار دیا ہے، اور ان دونوں یعنی ایمان و ملکات فاضلہ پہلوؤں کی ترقی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اسی ایمان کی بدولت مسلمان کی بات میں اسلام نے وزن پیدا کر دیا ہے۔ پس جھوٹ کے برے انجام کو دیکھنا اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا اور دین و دنیا میں اس کے برے نتائج کو سوچنا ہر شریف مند متفکر انسان کے لیے ایک بزرگ ترین درس عبرت ہے۔ جی ہاں، جو شخص سچا ہوتا ہے اور راہ راست پر چلتا ہے وہ رنج و افسوس سے دور رہتا ہے اور اس کے ایمان کی شمع ہمیشہ فروزاں رہتی ہے۔ وہ شخص بے چینی و اضطراب سے محفوظ اور فکری الجھنوں سے بہت دور رہتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے محمد جنید ملک صاحب لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے عید سعید فطر کی مناسبت سے مبارکباد قبول فرمائیں، اللہ آپ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ مسلمانوں میں عید فطر کا تہوار ہمیشہ سے خاص جوش و ولولے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اللہ نے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا یہ مسلمانوں کو انعام دیا ہے، ہمیں اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اور یہ عید کا شکرانہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں ریڈیو تہران نے بہترین پروگرام نشر کیے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہمارے لیے اس مہینے میں علمی، تحقیقی اور روحانی پروگرام پیش کیے۔ میں ریڈیو تہران کی اردو نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ تمام پروگرام لائیو سنوں، لیکن مصروفیات کی بنا پر کبھی ایسا ممکن نہیں ہو پاتا۔ رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام بھی نہایت شاندار رہے۔ میں دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کو بھی سنتا ہوں، لیکن کوئی بھی ریڈیو اسٹیشن اس سلیقے سے نشریات پیش نہیں کرتا جس طرح ریڈیو تہران پیش کرتا ہے۔ تازہ ترین عالمی خبریں، اہم خبر پر سیاسی تجزیہ اور اہم واقعات پر رپورٹ، سیاسی تبصرہ، اس کے علاوہ عالمی حالات کے تناظر میں سیاسی پروگرام کا نشر کیا جانا، پھر سماجی موضوعات پر پروگرام پیش کرنا، خاص مذہبی مناسبتوں پر خصوصی پروگرام، یہ وہ سب مثبت نکات ہیں جن پر دیگر ریڈیو اسٹیشن خاص توجہ نہیں دیتے۔ اور سامعین محترم، محمد جنید ملک صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
داؤد رقی کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ حسد سے بچو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سیر و سیاحت کا حکم تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں دریا آ گیا۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ کے نام کے سہارے اور اس پر یقین کی صحت کے سہارے دریا میں قدم رکھا اور لہروں پر چلنا شروع کر دیا۔ شاگرد نے بھی استاد کی تقلید میں دریا میں قدم رکھا اور لہروں پر چلتے ہوئے حضرت عیسیٰ کے قریب پہنچ گیا۔ پھر وہ دل میں سوچنے لگا کہ عیسیٰ بھی لہروں پر چلتے ہیں اور آج میں بھی لہروں پر چل رہا ہوں، مجھ میں اور عیسیٰ میں کیا فرق ہے؟ یہ سوچنے کی دیر تھی کہ غوطہ کھانے لگا اور عیسیٰ کو مدد کے لیے پکارنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بازو کو پکڑا اور فرمایا کہ تم نے کیا سوچا، جس کی وجہ سے تم ڈوبنے لگے. شاگرد نے کہا, میں آپ کے پیچھے لہروں پر چلتا ہوا آ رہا تھا کہ دل میں سوچنے لگا کہ عیسیٰ کو مجھ پر کیا فضیلت حاصل ہے جبکہ ہم دونوں ہی لہروں پر چل رہے ہیں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا, بندے خدا, تو نے بلند پروازی شروع کر دی اور اپنے نفس کی تعریف کی, اس لیے تجھ پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اللہ کے حضور توبہ کر تاکہ تجھے سابق مقام دوبارہ مل سکے. اس نے فوراً توبہ کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا, خدا سے ڈرو اور حسد سے پرہیز کرو, اور یاد رکھو حسد کی بنیاد خود پسندی پر ہے.
اور سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہے. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 22 آبان, 7 ربیع الثانی اور 17 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سات ربیع الثانی سن 1230 ہجری قمری کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف سربیا میں دوسری شورش کا آغاز ہوا. یہ شورش روس کی حمایت سے شروع ہوئی تھی. ابتدا میں میلوش اوبرینوویچ کی قیادت میں تاکاویا میں شورش نے زور پکڑا اور پھر پورے سربیا میں پھیل گئی. سربوں اور عثمانی فوج کے درمیان متعدد جھڑپوں کے بعد بالآخر ان کے درمیان امن معاہدہ انجام پایا. اس معاہدے کی روح سے سربیا عثمانی سلطنت کی تابع ایک ریاست میں تبدیل ہو گیا اور سرب نمائندوں کی ایک کونسل بنانے کی اجازت مل گئی. روس ہمیشہ بلقان میں عثمانی سلطنت کے زیر تسلط اقوام میں اختلافات کی آگ کو ہوا دینے کی کوشش کرتا رہا اور اس کا مقصد سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنا تھا. سات ربیع الثانی سن 1232 ہجری قمری کو مسلمان فقیہ, ادیب اور مفسر قرآن ابو الفیض حمدون ابن عبد الرحمن المعروف ابن حاج نے وفات پائی. وہ سن 1174 ہجری قمری میں موجودہ ملک مراکش کے ایک شہر فاس میں پیدا ہوئے اور وہیں انہوں نے پرورش پائی. ابن حاج نے اپنے زمانے کے معروف اساتذہ سے ادبی اور دینی علوم حاصل کیے اور حج کے سفر کے دوران شیخ مرتضی انصاری جیسے علماء سے ملاقات کی اور ان سے کسب فیض کیا. انہوں نے فقہ, کلام, تفسیر, منطق اور دیگر موضوعات پر متعدد کتابیں لکھی ہیں. بائیس آبان سن 1344 ہجری شمسی کو ایران کے عظیم محقق, ادیب اور مصنف استاد سعید نفیسی کا 71 سال کی عمر میں انتقال ہوا. وہ ابتدائی تعلیم کے بعد فرانس چلے گئے اور قانون اور سیاسیات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایران واپس آ گئے. نیز تہران یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے. وہ ایران اکیڈمی کے بھی مستقل ممبر تھے. استاد سعید نفیسی کی تالیفات اور ترجموں کی تعداد 180 سے زیادہ ہے, جن میں تاریخ بحقی، قابوس نامہ، غزلیات عطار جیسی کتابوں کی تصحیح اور ایران کی معاصر سماجی سیاسی تاریخ کا ترجمہ قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ فرانسیسی فارسی کی جامع لغت اور دسیوں بیش قیمت مقالے استاد نفیسی کی دیگر تالیفات ہیں۔ تیرہ نومبر سن 1970 عیسوی کو موجودہ بنگلہ دیش اور اس وقت کے مشرقی پاکستان میں ایک بڑا اور ہولناک طوفان آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وہاں پاکستان سے علیحدگی کی تحریک اپنے عروج پر تھی۔ اس تباہ کن اور ہولناک طوفان کے نتیجے میں 200,000 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن گئے، جبکہ زخمیوں اور متاثرین کی تعداد 800,000 تک بتائی جاتی ہے۔ بعض رپورٹوں کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 3 سے 5 لاکھ تھی۔ اس ہولناک طوفان کے نتیجے میں لاکھوں افراد بے گھر ہوئے، جبکہ بہت بڑی تعداد میں گھر، کارخانے اور دیگر تنصیبات تباہ ہو گئیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس ہولناک طوفان کے دوران چلنے والی ہواؤں کی رفتار 185 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ یہ طوفان بنگلہ دیش میں آنے والا سب سے زیادہ تباہ کن طوفان شمار ہوتا ہے۔ تیرہ نومبر سن 1970 عیسوی کو شام میں حافظ الاسد نے ایک فوجی کودتا کے ذریعے ملک کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سن 1967 عیسوی میں عربوں اور غاصب اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ اور جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کے بعد بعض پارٹی دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک دھڑے سربراہ شام کے اس وقت کے صدر تھے اور حافظ الاسد دوسرے دھڑے کے سربراہ تھے، جو اس وقت شام کے وزیر دفاع اور شامی فضائیہ کے سربراہ تھے۔ 22 نومبر سن 1970 عیسوی کو ہونے والے شام کی واز پارٹی کے اجلاس میں وزیر دفاع اور فوج کے سربراہ حافظ الاسد کو ان کے عہدوں سے برطرفی کا فیصلہ کیا گیا، لیکن اگلے دن 13 نومبر کو غیر فوجی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت ہو گئی اور ملک کی باگ ڈور حافظ الاسد کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس کے چند دن کے بعد اعلان کیا گیا کہ نئی حکومت نیا آئین مرتب کرے گی۔ بہرحال مارچ سن 1971 عیسوی میں حافظ الاسد صدارت کے عہدے پر فائز ہو گئے اور ملک کا اقتدار مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حافظ الاسد سن 2000 عیسوی میں اپنے انتقال تک اس عہدے پر باقی رہے۔ بائیس آبان 1373 ہجری شمسی کو قدیم ایرانی زبانوں کے ماہر استاد ڈاکٹر مہرداد بہار کا انتقال ہوا۔ وہ ایران کے مشہور شاعر ملک الشعرا بہار کے بیٹے تھے اور اسی وجہ سے بچپن سے ہی ادبی اور تہذیبی ماحول میں پروان چڑھے۔ مہرداد بہار نے اپنی اعلیٰ تعلیم لندن یونیورسٹی میں پوری کی۔ انہوں نے ایران کے وسطی اور قدیم دور کی زبانوں کے بارے میں بہت زیادہ تحقیقات کی۔ ڈاکٹر مہرداد بہار ایران واپسی کے بعد بنیاد فرہنگ ایران نامی ثقافتی ادارے اور فرہنگستان ادب و ہنر نامی ادبی و ہنری ادارے سے وابستہ اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ ڈاکٹر بہار کی تصانیف میں اساطیر ایران اور چند سخنی دربارہ شاہنامہ یعنی شاہنامہ کے بارے میں کچھ باتیں خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.